जाने मसाइल दो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन है, हमको रब से मिला है।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان گئے ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا میں کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کی برکت سے ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور بروز محشر آکے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص بھی نصیب ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار ہدیہ درود و سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب حضرت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں
جزاک اللہ
کیسے ہیں مزاج گرامی آپ
الحمدللہ رب العالمین
ماشاءاللہ میں چاہوں گا ایک ابتدائی طور پر ایک بنیادی بات کہ ولایت یہ کسی کو بھی جو اللہ عطا فرماتا ہے یہ اللہ کی عطا ہے یا عمل کے سبب ان کو ولایت ملتی ہے دوسرا یہ کہ ولی کہتے کسے
بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ولی اس شخص کو بولتے ہیں اس ذات کو بولتے ہیں کہ جو اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا گناہ کبیرہ سے بچنے والا اور گناہ صغیرہ پر وہ اصرار نہ کرنے والا ہو بلکہ اس سے توبہ کر لے اور طاعت کے اندر نیکی کے اندر وہ مسلسل اپنے آپ کو بڑھاتا رہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر کوشش کرتا رہے تو ایسی ہستی کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے یعنی یہ ایک تعریف کی گئی ہے اگر قرآن و حدیث میں ہم غور کرتے ہیں تو اس میں کچھ شرائط یہ اللہ کے ولیوں کی بیان کی گئی ہیں خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں یعنی نیکی اختیار کرتے ہیں برائیوں سے بچتے ہیں حدیث قدسی ہے صحیح بخاری شریف کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عاد لی ولیاً فقد آذنته بالحرب کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے بغض رکھتا ہے تو میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں پھر اس کے آگے اللہ پاک کا جو ارشاد ہے حدیث قدسی کے اندر کہ بندہ جو سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ ان چیزوں کے ذریعے کرتا ہے جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں پھر اس کے بعد بندہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے نیک نفل کام کرتا رہتا ہے حتی احببت ہوں یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں جب اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے تو یہ اللہ پاک کے ولی کی صفات بیان کی گئی ہیں اس کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ ایمان والا ہوگا پرہیزگار ہوگا اور نیکی اور طاعت کے اندر یہ آگے سے آگے بڑھنے والا ہوگا ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ ولی اللہ کہتے ہی ایسی ہستی کو ہیں کہ جو ایمان والا ہو اطاعت و فرما برداری کرنے والا اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے والا ہو اب رہا یہ کہ جو نیکیاں ہیں کیا اس کی بنیاد پر ولایت ملتی ہے یا یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ جو ولایت ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوتی ہے نیک اعمال کے ذریعے یہ ولایت حاصل نہیں ہوتی البتہ اللہ پاک نے کچھ قانون اور کچھ ضوابط کچھ اصول یہ اس دنیا کے اندر رکھے ہوئے ہیں مخلوق کے اندر لہذا بندہ جب اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے نافرمانی سے بچتا ہے گناہوں سے بچتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو تو یہ اعمال عام طور پہ اس کے لیے ولایت کے حصول کا ذریعہ بن جاتے ہیں, لیکن عطا اللہ پاک فرماتا ہے. تو ممکن ہے کہ کوئی تھوڑے عرصے عبادت کرے اور اللہ پاک عطا فرما دے, اور کوئی برسوں کوشش کرتا رہے اس کو عطا نہ ہو. تو اللہ پاک کا جو ولی بننا ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اسی لیے بعض اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں کہ جو مادر ذات ولی کہلاتے ہیں, یعنی ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوئے, ایسی کرامات ان سے ظاہر ہوتی ہیں کہ جو ایک عام شخص نہیں کر سکتا. تو ظاہر ہے کہ اس وقت انہوں نے کوئی عمل کیا نہیں ہوتا, لیکن اللہ پاک ان کو اس وقت بھی اپنا ولی بناتا ہے. یہ اس کی عطا ہے, جس کو جو چاہے وہ کر دے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ ہی طرح فرماتے ہیں کہ مجھے کتے نے لاجواب کر دیا تھا. وہ اس طرح کے کتے نے مجھے کہا کہ تم نے پیدا ہونے سے قبل کون سی ایسی خوبی تھی, کون سی ایسی نیکی کر لی تھی کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا اور مجھے کتا بنایا. تو ظاہر ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے کہ تمہیں اس نے انسان بنایا, انسان بنا کر تمہیں اہل ایمان سے بنایا, اہل ایمان سے بنا کر تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا. تو یہ ساری اس کی عطائیں ہیں, ورنہ اس میں کیا کسی کا دخل ہو سکتا ہے؟ کس نے پیدا ہونے سے پہلے دعا کی تھی, یا کس نے پیدا ہونے سے پہلے کوشش کی تھی؟ تو یہ حقیقی طور پر اللہ پاک کی عطا ہے. اسی طرح ولایت جو ہوتی ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ جس کو چاہے وہ عطا فرما دے. ہاں, ہمیں نیک اعمال کرنے کا حکم ہے, کوشش کرنے کا حکم ہے, جد و جہد کرنے کا حکم ہے, عبادات کرنے کا حکم ہے, برائیوں سے بچنے کا حکم ہے. ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں, اللہ پاک اس کے اوپر پھر اپنی رحمت سے جو چاہے عطا فرما دے.
ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اور تفصیلی ڈیٹیل آپ نے اس پہ بیان کی ہے. نیک اعمال بھی آدمی پھر اس ارادوں کے ساتھ, اگر کہ یہ آپ کی باتیں سن کر ایک دل میں شوق پیدا ہو اور ناظرین میں سے بھی کوئی ایسے یہ سن رہے ہوں, سمجھ رہے ہوں کہ پھر ہم اس طور پر نیک اعمال کریں کہ اللہ ہمیں بھی ولایت عطا فرمائے, یہ ولایت مانگنا یا ولایت کا سوال کرنا یا اس طور پر یہ عمل کرنا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں؟
دیکھیں, عمل کرنے میں جو بالفرض ہم یہ دیکھیں کہ اگر عمل کے ذریعے اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے اور ولایت مل جاتی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بھی نیک عمل کریں گے وہ نیک عمل اس صورت میں بنے گا جبکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا. تو اللہ کا قرب حاصل کرنا, ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا, اللہ کے یعنی اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ بندے کا بلند ہونا, اللہ کا اس سے راضی ہونا, یہ چیزیں ولایت کہلاتی ہیں. تو بندہ اسی کے لیے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے. اب ہمیں جو بھی کام کرنا ہے وہ اس نیت سے کرنا ہے کہ ہمارا رب عز و جل ہم سے راضی ہو جائے. اب بعض اوقات بندے کی کیفیت کچھ ہوتی ہے, بعض اوقات کچھ ہوتی ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے اپنے ایک خادم کو, اپنے ایک نوکر کو یہ سوال کرتے ہوئے سن لیا اللہ پاک سے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما, تو اب رونا شروع ہو گئے. بولے ہمارا تو صرف جہنم سے چھٹکارا ہو جائے, یہ ہمارے لیے کافی ہے. حالانکہ ظاہر ہے کہ جنت کا تو سوال کرنے کا حکم ہے, جہنم سے جس طرح بچنے کا حکم ہے, لیکن بندے کے اوپر کیفیات طاری ہوتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوقت وصال, آپ کو ایک انصاری نوجوان نے کہا کہ آپ کو اللہ پاک نے اسلام کی دولت عطا فرمائی, آپ کو صحابیت کا مرتبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ آپ شروع سے ہی اسلام لے کر آ گئے, پھر اس کے بعد آپ کو امیر المومنین بنایا گیا, خلیفہ بنایا گیا, اور آپ نے بہترین انداز میں خلافت کی, تو آپ کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہ مجھ پہ کچھ رہے اور نہ میرے لیے کچھ ہو, برابر چھوٹ جاؤں. یعنی بس جو کچھ بھی ہے نا, میری جان چھوٹ جائے, یہ میرے لیے کافی ہے, پکڑ نہ ہو میری. تو یہ کیفیات ہوتی ہیں. حالانکہ آپ بھی جنت کا سوال کرتے ہوں گے, آپ جہنم سے جس طرح بچنے کا سوال کرتے تھے اسی طرح جنت کا بھی سوال کرتے تھے, لیکن بعض اوقات اس طرح کی کیفیات بندے پہ طاری ہوتی ہیں. تو ہمیشہ بندے کو اللہ پاک کی رضا کے لیے, اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے چاہیے, باقی پھر اللہ پاک اس پہ جو چاہے انعامات عطا فرما دے.
ماشاءاللہ, ناظرین کی کالز بھی ہیں, ان کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے, اور آپ حضرات کے کئی میسیجز جو ہیں وہ موصول ہو چکے ہیں. ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ الغوثیہ, یہ غوث پاک کے نوافل انہوں نے لکھا اس طرح, تو شاید یہ اسی نماز سے متعلق ہی پوچھنا چاہ رہے ہوں گے. تو یہ نماز, اس نماز پر بھی بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ غوث پاک کی نماز, تھوڑی سی اس میں آپ کچھ سے تشریح فرمائیں.
دیکھیں, مختلف قسم کی نمازیں ہوتی ہیں. نماز استخارہ بھی ہوتی ہے,
ٹھیک ہے,
صلاۃ الوالدین بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح اور نمازیں جو ہیں وہ مختلف چیزوں کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں.
صلاۃ الوالدین,
یہ تو باقاعدہ حدیثوں کے اندر ذکر اس کا موجود ہے. تو اس طریقہ ہوتا ہے اس کے پڑھنے کا, کس انداز میں پڑھی جائے. استخارے کی نماز پڑھی جاتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ نماز ہو یا کوئی عبادت ہو, یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے،
بے شک
اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا یہ شرک ہے. تو صلاۃ غوثیہ ہو یا کوئی اور نماز کسی اور کی طرف منسوب کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سے ایک طریقہ کار مذکور ہے،
ماشاءاللہ،
ٹھیک ہے، اور وہ بھی کوئی خلاف شریعت نہیں ہوتا. کہ اس انداز میں اگر آپ اللہ پاک کی عبادت کریں تو اس سے آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا. مختلف اذکار ہوتے ہیں کہ وہ مختلف اذکار بتاتے ہیں کہ بھئی یہ آپ اذکار پڑھیں گے تو، یہ تو محدثین سے بھی ثابت ہے کہ ان کے وہ حدیثوں میں اذکار نہیں ہوتے تھے اس طرح، لیکن وہ مخصوص تعداد کے اندر وہ ذکر کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، اس سے ان کو فوائد حاصل ہوتے تھے. تو اس لیے جو اس طرح کے اذکار ہیں یا اس طرح کے طریقے کار ہیں، ان کی مثال علماء نے دی ہے جس طرح یہ دوائیاں ہوتی ہیں. دوائیوں کو کے جو خواص ہوتے ہیں، ان کی جو خاصیتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر جو علاج ہوتے ہیں، یہ تجربے کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر اس طرح کی خوبی اور خاصیت پائی جاتی ہے، اس طرح کا علاج پایا جاتا ہے. تو اسی طرح جو اسلاف ہیں کہ زندگی ان چیزوں کے اندر گزری ہوتی ہے کہ انہوں نے اس ذکر کے اندر یہ فائدہ دیکھا تو اس طرح پڑھنے میں یہ فائدہ دیکھا کہ 12 رکعتیں اس طرح ہم نے پڑھ لی یا 2 رکعتیں ہم نے اس طرح پڑھ لی تو ہمیں یہ فائدہ حاصل ہو گیا. تو امت کی بھلائی کے لیے، ان کے ساتھ ان کو نفع پہنچانے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. تو اسی طرح کی یہ چیزیں آگے بڑھتی ہوئی آئی ہیں. تو نماز غوثیہ یہ کوئی نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ غوث پاک کے نام پر کوئی غوث پاک کی عبادت کی جا رہی ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہم تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کر ہی نہیں سکتے، جو کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا.
اور یہی تعلیم غوث پاک رضی اللہ عنہ نے دی،
ظاہر ہے یہی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے ایک خوبی دیکھی، ایک طریقہ دیکھا کہ اس طرح کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، تو انہوں نے امت کو آگے بتا دیا. اب اسی انداز میں وہ نماز پڑھ کے ان کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی جا رہی ہے، درخواست کی جا رہی ہے، اور اللہ پاک اس کے ذریعے حاجتوں کو پوری فرما دیتا ہے،
ماشاءاللہ. ایک اور سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ شاید خواتین کی طرف سے، کہ اگر کچھ ایسا لباس یا قمیض وغیرہ جس کے بازو بہت باریک ہوں اور اس کے اوپر اگر نماز پڑھنی ہو تو کوئی بڑی سی چادر لے کر اگر کوئی خواتین اس طرح نماز پڑھ لیتی ہیں کہ وہ سب چھپ جاتا ہے تو پھر وہ نماز ہو جائے گی؟
مدنی مذاکرے میں بھی امیر سنت سے بالکل اسی طرح کا ایک سوال کیا گیا،
انہوں نے کچھ حوالہ بھی دیا مدنی مذاکرے کا.
تو امیر سنت نے بڑی خوبصورت گفتگو اس پہ فرمایا. پہلے تو شرعی مسئلہ بیان فرمایا. یہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جن اعضاء کو چھپانے کا حکم ہے، اگر کسی بڑی چادر کے ذریعے وہ اعضاء چھپ جاتے ہیں تو نماز تو ہو جائے گی، یعنی فقہی اعتبار سے نماز ہو گئی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ اس کو دہرانا پڑے یا نماز کے اندر کوئی خرابی آئی ہو، ایسا نہیں ہے. البتہ ظاہر ہے کہ جو لباس ہمارے یہاں رائج ہوتے جا رہے ہیں خواتین کے اندر بالخصوص، یعنی مردوں کے کپڑے بعض اوقات بڑھتے جا رہے ہیں اور عورتوں کے کپڑے گھٹتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ پردے کا زیادہ حکم یہ عورتوں کے لیے ہے.
ٹھیک ہے،
تو اس لیے بڑی خوبصورت گفتگو امیر سنت نے فرمائی ہے، تو اس کو آپ سن لیجئے. تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو اصلاح کا سامان بھی ہوگا. باقی فقہی مسئلہ میں نے عرض کر دیا کہ اگر آپ نے اعضاء کو چھپا لیا ہے، جسم کو چھپا لیا ہے، جن کو چھپانا ضروری ہے، تو نماز برحال ہو جائے گی،
نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کوز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھ.
میرا سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب فرض نماز کے بعد دعا کراتے ہیں تو کچھ لوگ ابھی اپنی نماز مکمل کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا امام اونچی آواز سے دعا کرا سکتا ہے؟
ٹھیک ہے، مزید
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، میں سیل مین ہوں، شاپر کا کام کرتا ہوں. لوگ دکاندار 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ مہینے کا جمع کرواتے ہیں یونٹ کی مد میں، وہ سال کے بعد آدھا یونٹ بن جائے، پورا یونٹ بن جائے، کتنے بن جائے، تو وہ سال کے بعد باپا کی دعا میں شامل ہونے کے لیے وہ دیتے ہیں، تو کیا وہ پیسے ان کے الگ رکھنے ہوں گے جہاں ہم اس میں سے کھلے دے سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں، سال کے بعد پھر ہم جمع کروا دیں اکٹھے پیسے جتنے جتنے ان کے بنیں گے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے.
کیا بات ہے، یعنی یہ پورا سال ہی یونٹ کی مد میں جمع کرتے رہتے ہیں اور مخصوص کچھ قیمت کے ساتھ اس کو. میں چاہوں گا پہلے آپ اسی کا ہی کوئی جواب ارشاد فرما دیں. انہوں نے کہا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اب یونٹ کے یا اس طرح کوئی خاص مد میں پیسے لیے ہوئے کیا کریں؟
اللہ پاک جذبے کو سلامت رکھے اور اس کو قبول بھی فرمائے،
آمین.
مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ دو باتیں ہیں. اول تو یہ بات کہ اس کو آپ خرچ تو نہیں کر سکتے، نہ تبدیل کریں گے، بلکہ جس نے جس مقصد کے لیے آپ کو دیے ہیں اس میں سنبھال کے رکھنا ہے. اب یہ تھوڑے 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 کر کے آپ کے پاس جمع کروا رہے ہیں سال کے آخر تک، یونٹ آدھا یونٹ جو ہو جاتا ہے. اب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے افراد اس طرح جمع کرا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو صورت حال آپ بتا رہے ہیں اس میں بظاہر یہ ہے کہ ایسے افراد ہوں گے کہ جو غریب ہوتے ہیں جن کے اوپر زکات عام طور پہ فرض نہیں ہوتی, لیکن اتنا یاد رہے کہ اگر یہ رقم آپ کے پاس ہے, ابھی آپ نے آگے پہنچائی نہیں ہے مرکز کی طرف سے, آپ مرکز کے ایسے وکیل نہیں کہ آپ کا قبضہ شمار ہو, تو پھر یہ رقم ان کے پچھلے مال کے ساتھ ملے گی, جو جمع کروا رہا ہے اس کے مال کے ساتھ یہ شامل ہوگی اور اس پر زکات کے احکام بھی لگ سکتے ہیں, تو یہ ان کے سامنے واضح کر دیجیے گا. لیکن بہرحال اتنا ہے کہ یہ رقم آپ اپنے استعمال کے اندر نہیں لا سکتے,
اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ, بلکہ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ یہ ہر مہینے کرتے بھی ہیں, ظاہر ان کو خود بھی سنبھالنا, خود رکھنا ایک پورے سال تک, کیونکہ ان کے پاس کوئی اتنا نظام تو نہیں ہوگا, اپنے گھر پہ ہی رکھتے ہوں گے یہ در, تو یہ ہر ماہ اسی طرح اسی مد میں آگے جمع کراتے ہیں.
بالکل ہمارے یہاں زیادہ بہتر ہے.
ماشاء اللہ کتنے جو قاری صاحبان ہیں, علماء ہیں, اپنے جامعہ المدینہ کے اساتذہ ہیں, تو ہر مہینے کئی ایسے ہیں کہ ہزار ہزار روپیہ دے کے اپنا یونٹ
کٹوتی کروا رہے ہیں.
تو کیا خیال ہے ایسا ہو جانا,
یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہ رہے اور صدقہ اپنے مقام پہ پہنچ بھی جائے. تو ثواب اسی صورت میں متحقق ہوگا جبکہ صدقہ اپنے مقام تک پہنچ چکا.
ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو یہ انداز اختیار کر لیا کریں, ہر مہینے وہ جمع کراتے رہیں گے یا جب آپ کو ملتا ہے اسی وقت آپ آگے جمع کرا دیں تو یہ زیادہ آسان ہے. جمع کرانے کا ان کو طریقہ بھی بتا دیں کہ وہ بھی اگر آن لائن کے ذریعے یا کسی طرح بھی کوئی ڈونیشن دینا چاہے تو ڈائریکٹ ایک معاملہ ہو جائے گا, تو انشاءاللہ اس سے بہتری بھی ہوگی اور یہ جتنے مسائل بھی ہیں اس طرح کے مسائل بھی درپیش ہیں وہ پھر نہیں آئیں گے. فرض نماز کے بعد امام صاحبان دعا کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کی رکعتیں رہ گئی ہوتی ہیں, تو کیا کریں, دعا چھوڑیں یا کیا کریں گے؟
نہیں, دعا تو نہیں چھوڑیں گے. دیکھیں, دعا کرنا تو یہ حدیثوں سے ثابت ہے, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, اتنا پڑھنا تو خود حدیث پاک کے اندر موجود ہے, لہذا یہ تو پڑھا جائے گا. اور اس کے علاوہ حکم بھی ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن
نمازوں کے بعد,
یہ نمازوں کے بعد پڑھا جائے تو اتنا پڑھنا چاہیے. البتہ یہ کہ بعض اوقات امام صاحبان جو کالر مائک لگاتے ہیں تو وہ ان کے منہ پر بھی لگا ہوا ہوتا ہے, اس میں تھوڑی سی احتیاط کر لیں کہ اس کو تھوڑا نیچے کر لیں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آواز تو سب تک پہنچ جائے گی.
صحیح,
اصل جو مسئلہ ہے وہ تشویش والی آواز کا ہے کہ جو آواز سن رہا ہے وہ تشویش کے اندر آ جائے اور اس کو کچھ سجائی نہ دے, ایسی آواز سے منع کیا گیا ہے. مطلقاً آواز سے تو منع نہیں کیا گیا, شور بھی ہو رہا ہوتا ہے, لوگ کھڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں بھی گزر رہی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ایک قبرستان جیسے خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا ہو. تو اصل جو منع ہے وہ منع ہے تشویش والی آواز کا,
اونچی آواز سے کرنا, یا آواز اونچی ہے,
ایسی اونچی آواز کی جو تشویش میں ڈالنے والی ہو, تو اس سے منع کیا گیا. لیکن بہرحال یہ تو احادیث طیبہ سے ان کا ثبوت ہے نا, تو اس لیے یہ دعا بلند آواز سے کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن بس تھوڑا سا آپ مائک کو دور رکھیں تاکہ بہت زیادہ مسجد جو ہے وہ آپ کی آواز سے گونجے نا.
ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ کئی جگہوں پر اس طرح احتیاط کا خیال کر
لیں, بالکل ہوتا ہے ہمارے
آئمہ اسی طرح ہی دعا جو ہے وہ کرتے ہیں. جی مزید کال.
کاروبار کرتا ہوں قسطوں کا, تو میں نے یہ معلومات کرنی تھی کہ میں کل رینجی میں کرتا ہوں, اس کو چیز دیتا ہوں, اس کا ایڈوانس دیتا ہوں, تو اس میں 25% اضافی چارج لیتا ہوں, تو کیا میرا ایسا کرنا درست ہے؟
قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں. ٹھیک ہے مزید.
مفتی صاحب, ایک ہماری رہنمائی فرمائیے کہ جس وقت ہمارے موبائل پر کوئی بھی کال آتی ہے تو اس وقت ٹیون کی جگہ پہ ہم اپنے موبائل پر کوئی تلاوت یا کوئی نعت وغیرہ لگا سکتے ہیں, اس کے متعلق شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
جی قسطوں کا کاروبار, اس میں کچھ ایڈوانس لیتے ہیں ظاہر اس طرح چلتا ہے, لیکن اس میں کیا خاص کچھ اور شرائط ہیں؟
قسطوں کے کاروبار کے حوالے سے یہ ہے کہ قسطوں پر کاروبار بنیادی اعتبار سے جائز ہے, یعنی ایک چیز جو 1000 روپے کی 1200 روپے کی مل رہی ہے وہ 1500 کی کوئی بیچتا ہے قسطوں پر, تو یوں تو شرعاً جائز ہے, یعنی طے کر لیا جائے کہ 5 مہینے کے لیے ہے اور اتنی اتنی رقم آپ نے ہر مہینے دے دینی ہے, یعنی 5 مہینے کے اندر مثال کے طور پر 1500 روپے آپ نے واپس کر دینے ہیں, تو یوں ٹھیک ہو جائے گا. البتہ اگر اس میں کوئی خلاف شرط رکھی گئی, مثال کے طور پر کوئی قسط لیٹ ہو گئی تو اتنے پیسے اوپر لیے جائیں گے, یا آپ چیز واپس کرنے کے لیے آئے تو آپ کی چیز آپ رقم نہیں دے سکے, تو اس صورت میں رقم بھی واپس نہیں ملے گی اور چیز بھی ضبط کر لی جائے گی. اس طرح کی اگر شرائط لگائی جاتی ہیں تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا, ورنہ برادر یہ جائز ہے.
ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی بھی کوئی شرائط ایسی بنائی ہو, تو میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ کے قریبی کوئی بھی جو دارالافتاء اہل سنت ہیں, اگر آپ کراچی سے ہیں تو کراچی میں الحمدللہ 5 دارالعلوم اہل سنت ہیں، باقاعدہ وہاں جا کر ایک فتویٰ حاصل کر لیں گے، یا پنجاب میں بھی کہیں آپ لاہور میں ہیں، فیصل آباد میں ہیں، سرگودا، راولپنڈی، حیدرآباد، یہ چند شہر ہیں، اور گوجرانوالہ، ملتان شریف، الحمدللہ ان میں دارالعلوم اہل سنت کی باقاعدہ شاخیں موجود ہیں، اور صبحوں روزانہ 10 سے 4 یہ ایک دورانیہ ہے، اس ٹائم پر دارالافتاء وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، آپ باقاعدہ جائیں گے، اپنا سوال نامہ لے کر جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب بھی ملے گا، تحریری فتویٰ بھی ملے گا۔ بطور خاص جو یہ کام کرتے ہیں تو لوگ ان سے کئی سوال کرتے ہیں، آپ نے اتنے 10,000 روپے آپ اوپر لے رہے ہیں، یہ آپ سود لے رہے ہیں، کچھ اس کو اس طرح تعبیر کر دیتے ہیں، تو جو جو اس کے اندر شرائط ہیں جن کو مائنس ہونا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دی جائیں گی، اور جو جائز طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اگر آپ سے بھی کوئی بحث کرے گا تو پھر آپ کے پاس ایک تحریری فتویٰ ہوگا کہ جس سے ذریعے سے سامنے والوں کو بھی، جو کسٹمر ہیں ان کو بھی آسانی ہو جائے گی، اور سمجھنے بھی آسانی ہوگی، اور غلط فہمی بھی ان کی دور ہو جائے گی۔ یہ سوال یہی ہے کہ موبائل ٹون جو ہوتی ہے، اب اس میں تلاوت انہوں نے کہا تو چلو مزید نعت یا دیگر جو چیزیں ہیں اگر یہ نہیں لگاتے تو پھر لوگ کہتے ہیں پھر دوسری چیزیں عام طور پر میوزیکل ہوتی ہیں، کیا کریں؟
دیکھیں سمپل اور سادہ ٹیون لگانی چاہیے، اور اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ پریشانی نہیں تو آپ وائبریشن پر ہی اس کو لگائیں۔
اچھا
ٹھیک ہے، باقی اگر آپ وائبریشن پہ نہیں لگاتے، سائلنٹ نہیں رکھتے، تو کچھ سمپل اور سادہ سی جو ہے وہ ٹی ٹی بج جاتی ہے، جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی آپ کو فون آیا ہوا ہے، تو نہ آپ کی جو انکمنگ ٹیون ہوتی ہے اس میں کوئی نعت، تلاوت یا اس طرح کی کوئی چیز لگی ہو، نہ جو ہے وہ آپ کے پاس کال آئے تو آپ کے پاس بجنا جو ہے وہ شروع ہو جائے، ایسی کوئی ٹیون نہیں لگانا چاہیے، یعنی نہ اس میں نعت ہو، نہ اس کے اندر تلاوت ہو، نہ اس کے اندر ذکر ہو۔ ہوتا یہ ہے سبھی جانتے ہیں اس حوالے سے کہ بعض اوقات ذکر اللہ ہوتا ہے تو ابھی اللہ کا نام پورا ہوتا ہے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورا ہوتا نہیں، اس سے پہلے وہ ٹیون کٹ جاتی ہے، تو بڑا بے ادبی والا معاملہ محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ اذان لگا دیتے ہیں تو وہ اذان درمیان میں سے کٹ جاتی ہے، تو اس طرح نہیں لگانا چاہیے، اس طرح کرنے سے بہت زیادہ بے ادبیوں کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو بعض علماء تو ہمارے اس کے اوپر بہت سختی کے ساتھ اس کو حکم دیتے ہوئے ناجائز کہتے ہیں، لیکن کم از کم اس کے ناپسندیدہ ہونے پر، منع ہونے کے اوپر تقریباً علماء کا اتفاق ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے،
یا نہیں یا مقصد نہیں ہے تلاوت سننے کا یا جی ذکر اور نعت کا۔ جی مزید سوال۔
2 سال کی قضا نماز ادا کرنی ہے تو اس حالت مجھے آسان طریقے گھر بتا دے۔
مزید
مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو 12 ربیع الاول کو محفلیں وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں وہ جو اشتہار وغیرہ لگاتے ہیں یہ مسجد کے چندے میں سے بنوا کے لگوا سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے جی، اشتہار وغیرہ بناتے ہیں، قضا نماز کا بھی چلیں، یہ بھی ساتھ بتا دیں گے۔
قضا نمازوں کا تو دیکھیں سمپل اور آسان یہ ہے کہ امیر السنت کا رسالہ آپ قضا نمازوں کا طریقہ وہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو آسانی ہوگی، یعنی جتنی بھی نمازیں آپ کے فرض ہیں اس کا آپ کو ذنّ غالب کرنا پڑے گا کہ یہ نمازیں مجھ سے چھوٹ گئیں، یعنی جو نمازیں آپ سے چھوٹی ہیں فرض نمازیں اور اسی طرح وتر، تو اس کا حساب لگانا پڑے گا کہ کتنی آپ سے چھوٹی ہیں، پھر ذنّ غالب کر کے ان تمام کو آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اب چاہیں آپ ایک نماز ایک وقت میں پہلے ساری کی ساری وہ ادا کر لیں، جیسے فجر کو ادا کر لیتا ہے،
ٹھیک،
پھر ظہر پڑھ لیں، پھر عصر پڑھ لیں، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر وتر پڑھ لیں، اور چاہیں تو روزانہ ایک ایک ان کو پڑھتے چلے جائیں، یعنی ہر نماز کے ساتھ اگر ایک پڑھتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء، اور وتر پڑھ لیتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں شریعت نے آسانی دی ہوئی۔
ٹھیک ہے، مسجد کے اندر محافل کا جو انعقاد اہتمام ہوتا ہے تو کئی چیزیں وہ ظاہر خرچہ ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں اشتہارات وغیرہ یہ اس طرح کی جو چیزیں؟
بالکل نہیں، ہمارے یہاں اس کا عرف نہیں ہے،
ٹھیک،
اور لوگ نہ اس مقصد کے لیے چندے دیتے بھی نہیں ہیں کہ اس رقم سے آپ جو ہے وہ اشتہارات لگوائیں، اور مسجد کی جو محافل ہوتی ہیں وہ عمومی طور پر اس میں اشتہارات لگتے بھی نہیں، سوائے یہ کہ کوئی بہت بڑی محفل ہو رہی ہو اور
بعض سالانہ ہو سکتی ہے،
سالانہ، اور وہ بھی بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ مساجد کے اندر اس طرح اہتمام کیا جاتا ہو کہ پوسٹر بنائے جاتے ہوں، کوئی بڑے عالم دین آ رہے ہوں یا کوئی بہت بڑی ناخوانی ہو، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ رقم بھی آپ مسجد کی یوز نہیں کر سکتے۔
ٹھیک ہے جی، مسجد کال۔
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کسی کو وضو میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں تو ان کا کیا علاج ہے؟
اچھا جی، وضو میں وسوسے آتے ہیں، مزید؟
ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں بھائی، تو بستروں میں جو ہے نا دعائے تنور ہے، اگر وہ ہمیں نہ آئے تو ہم کیا پڑھیں؟
दुआए कुनूत अगर ना आए, ये इनका सवाल है। और मैसेज में एक भाई ने पूछा है वितर की दुआए कुनूत से पहले बिस्मिल्ला पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ये भी बता दें।
पहले वितर वाले दुआए कुनूत जिसको नहीं आती तो अव्वल तो उसको सीखना चाहिए, यानी ये सुन्नत मुबारक भी है, तालीम भी है, तो इसी को बंदा याद करे अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वाली दुआ। और अगर ये नहीं आती तो जब तक नहीं आ रही उस वक्त तक अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना वफिल आखरती हसनतन वकीना अज़ाबन नार, ये जो कुरानी दुआ है अल्लाहुम्मा के साथ इसको मिला के पढ़ लें तो दुआए कुनूत तो बहरहाल इससे हो जाएगी, यानी वाजिब आपका अदा हो जाएगा, लेकिन बहरहाल वो दुआ जल्द से जल्द याद करने की कोशिश कर रहे हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने की दुआए कुनूत से पहले इजाज़त नहीं है।
ठीक है डायरेक्ट, और इसकी जगह जो दीगर दुआए कुनूत के बाद दुरूद पाक के हवाले से,
आप दुआए कुनूत के बाद दुरूद पाक पढ़ना मुस्तहब है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही, इतना भी पढ़ लेंगे तो ये मुस्तहब अदा हो जाए।
माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो सवाल इन्होंने किया वुज़ू में वसवसे आते हैं और ये कईयों का मसला होता है, और क्या मशवरा देंगे आप?
देखें वज़ू में वसवसे आते हैं, बाज़ों को नमाज में वसवसे आते हैं, बाज़ों को रोज़े में वसवसे आते हैं, बाज़ों को और चीज़ों के अंदर वसवसे आते हैं, बाज़ों का मामला और नाजुक होता है, ईमानियत के हवाले से वसवसे आते हैं। तो इसमें देखें सबसे जो बेहतर तरीक़ेकार है वो तो ये है कि इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ना दी जाए, यानी बिलाशुबा जो जिसको वसवसे आते हैं उसका इलाज या तो बहुत आसान है या बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी असल वजह यह है कि जिसको वसवसे आते हैं ना वो खुद समझ ले कि इसका इलाज इसके अपने पास है, जो इसकी विल पावर है, इसकी जो अपनी कुव्वत है उसके जरिए वो इनका इलाज कर सकता है। तो सबसे बेहतर तरीक़ेकार ये है कि बंदा ऐसी चीज़ों की तरफ तवज्जो ही ना दे, अगर तवज्जो देगा तो फिर नतीजा जो है वो ये निकलेगा कि वो इनका मुकाबला नहीं कर सकता, यानी ये शैतान की तरफ से होते हैं और शैतान इन चीज़ों के बारे में बखूबी जानता है, उसे मालूम होता है इन चीज़ों के बारे में, तो वो मुसलसल इस तरह के वसवसे डालता रहता है, यानी ये कोई अनहोनी बात नहीं है। हमारे पास खुद कितने मसाइल इस तरह के आ चुके हैं कि दो दो तीन तीन घंटे तक लोग नहाते रहते हैं और इनके वसवसे कम कम करके भी वो कहते हैं अब आधा घंटा लगता है नहाते,
आधा घंटा।
आला हजरत इमाम सुन्नत ने इमाम इब्न हजर हतमी रहमतुल्लाह तआला अलैहिमा के हवाले से ये बात लिखी कि मिस्र के दो शख्स जो है वो दरियाए नील पर नहाने के लिए गए, गुसल करने के लिए, तो एक जाता था अंदर, दूसरा बाहर खड़ा रहता था कि देखता हूँ भाई तुम नहा रहे हो, कोई जगह रह तो नहीं गई। तो वो एक गया, उसने उसको बताना शुरू किया भाई ये जगह रह गई, शायद ये रह गई, ये रह गई, ये रह गई, फिर दूसरा गया उसकी ये रह गई, ये रह गई, ये रह गई। इस तरह दोनों को शाम हो गई, दोनों का गुसल पूरा नहीं हुआ, दरिया के ऊपर भी गुसल पूरा नहीं हुआ, आप इससे अंदाजा लगाएं। हालांकि एक डुबकी लगाते उसके अंदर
क्या होगा,
पूरा जिस्म ही वैसे धुल जाता और कुछ होना भी नहीं था, लेकिन वसवसा जो होता है ना जब बंदा उसके पीछे पड़ता है तो फिर तो वो नहीं जीत पाएगा उस,
और वसवसे उसके पीछे पड़ जाते हैं फिर।
हाँ यही होगा क्या कि एक चीज को वो तलाश, एक चीज का जवाब निकालेगा, दूसरा उसके ऊपर दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, तो इसलिए इलाज यूं बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल है, तवज्जो ही ना दें
बिल्कुल,
तो फिर आप देखेंगे कि ये खुद ब खुद आपसे दूर होते चले जाएंगे। अमीर अहले सुन्नत का रिसाला है वसवसे और उनका इलाज, ये करामाती रिसाला है जिससे बिला शुबा बेशुमार लोगों की जो है वो वसवसे काट हुई है और इनके वसवसे दूर हुए, इनका इलाज हुआ है। तो आप इसको पढ़ें, अगर एक दफ़ा में नहीं जाते दोबारा पढ़ें, महाना बुनियादों पर पढ़ें, हफ्तावार बुनियाद पर पढ़ें, 15 दिन में पढ़ें, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी जो परेशानी थोड़ा सा इब्तिदा का ही आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपकी वैसे ही दूर होती चली जाएंगी।
ठीक है माशाल्लाह। दूसरा ये सवाल है मैसेज में आया है कि गुस्ल अगर करना हो तो क्या सर पर मेहंदी वगैरह लगा सकते हैं फिर बाद में गुस्ल जनाबत पूछना चाह रहे हैं।
बाज़ मेहंदियाँ होती हैं ये कलर होते हैं वो कवर्ड हो जाते हैं, तो जब तक उसके कवर को दूर नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके गुसल नहीं होगा। अब लगा ली अच्छी तरीके से, फिर इसके बाद आप नहाते हैं और फिर वो मेहंदी उतर भी जाती है, सिर्फ कलर उसका बाकी रह जाता है और पानी पहुंच जाता है, तो फिर सूरत में ठीक है,
कोई हर्ज नहीं,
कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है मजीद कौन?
मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि सुबह की अजान के टाइम अगर मुअज्जिन अजान देकर चला जाए तो बाद में दूसरा तकबीर पड़ेगा तो जमात हो जाएगी या नहीं होगी?
ठीक है मुअज्जिन ने अजान दी चले गए, अजान के बाद वैसे ही मस्जिद से निकलने का क्या हुक्म है, और यहाँ तो वो जा रहे हैं जिसने खुद ही अजान दी है।
अजान देने के बाद फजर की अजान का जैसे ही उन्होंने पूछा है तो جا تو سکتے ہیں باہر, لیکن اس نیت سے جانا ہے کہ اب لوٹ کر دوبارہ واپس نہیں آئے گا, تو اس کو تو منافق کی علامتوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے. تو اس لیے اذان یا وقت بھی شروع ہو گیا تو اب مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے جب کہ واپس آنے کی نیت ہو, یا پھر کسی دوسری مسجد کا انتظام وغیرہ سارا اسی کے ہاتھ میں ہے کہ اگر یہ نہیں جائے گا تو پھر وہاں پر نماز وغیرہ کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گی. لیکن ہاں کہ مؤذن ہیں, اب یہ چلے گئے تو اب امر مجبوری گئے ہیں, کوئی پریشانی ایسی آ گئی کہ جس کی وجہ سے ان کو جانا پڑ گیا تو ان کا جانا ٹھیک ہو گیا. لیکن بہرحال باہر صورت کسی اور نے اقامت کہی اور نماز پڑھی گئی تو نماز تو ہو گئی. البتہ یہ کہ مؤذن کی اجازت کے بغیر, اس کی رضا کے بغیر اقامت کہنا یہ ناپسندیدہ کام ہے, اس کی اجازت سے کہی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ عشر کی رقم کسی مدرسے یا دافسامی میں ٹیلی تھون میں دے سکتے ہیں. عشر عام طور پہ ہمارے ہاں گندم جب ہو تو اسی پہ ہی لوگ یاد کرتے ہیں کہ گندم کا ہم نے عشر نکالنا ہے. سال بھر کے اندر مختلف فصلیں ہیں, ابھی جیسے گنا ہے اور مختلف اور بھی فصلیں آتی جائیں, تو یہ دونوں طرح کے میں چاہوں گا یہ باتیں ارشاد فرما دیں. ایک تو ٹیلی تھون میں یہ رقم دینا عشر والی, اور یہ کس کس پر ہیں؟
دیکھیں زمین کی ہر پیداوار کے اوپر, جیسے زمین کی بقا مقصود ہوتی ہے ان کے اوپر پیداوار, اس پیداوار کے اوپر عشر تو دینا ہی ہے. اب کبھی پورا عشر ہوتا ہے, کبھی آدھا عشر ہوتا ہے, اس کی شرائط ہیں. لیکن یہ کہ زمین کی ہر پیداوار کے اوپر عشر تو بہرحال یہ دینا,
یعنی سال میں دو تین فصلیں ہو جائیں
جتنی بھی ہو سب پر دینا ہوگا, جتنی بھی پیداوار ہو رہی ہے پیداوار کے حساب سے دینی ہے. اور دوسرا یہ کہ مدرسے یا جامعہ وغیرہ, جامعات وغیرہ کے اندر آپ دے رہے ہیں دے سکتے ہیں, اور آپ وہاں بتا دیں گے کہ یہ عشر کی رقم ہے, کیونکہ یہ صدقات واجبہ میں سے ہے, زکوٰۃ کی طرح ہے, صدقہ فطر کی طرح ہے, تو پھر یہ انہی لوگوں پر استعمال کی جائے گی کہ جن پر استعمال کرنا یہ جائز ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, مدنی چینل کے ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل خیر کے اندر ایک دوسرے کا معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے, نیکی کے یہ کام مل جل کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم